والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوا على الله تمام تعریفیں رب مشتبہ کے لیے تمام حدیے درود و سلام ذات مشتبہ کے لیے آبا و اجداد مشتبہ کے لیے اور اولاد طیبین و طاہرین معصوم کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام و جعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بسقرہی مقولیہی الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة اے خدا ہمیں نام حسین کی عزت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا کا لطف و کرم اور احسان ہے کہ اس نے اتنی زندگی اور عطا کی ہے کہ اہل قبور میں شامل ہونے سے پہلے فرش ادائے امام مجتبیٰ پر حاضر خدمت ہوئے نہ اپنی طاقت سے آئے ہیں نہ اپنی ہمت سے یہاں تشریف فرما ہیں خدا نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے تاکہ اپنی موت سے پہلے اپنی شفاعت کا ایک عنوان اور بڑھا کر چلیں امام مجتبیٰ کو یاد کرتے ہوئے عقیدت کے پھول پیش کرتے ہوئے فرش عزا سے اپنی نجات کا سامان تیار کریں بہت کریم بہت مہربان بہت محبت کرنے والا ہر امام مکتب اہل بیت کا ہر امام کوئی امام غصہ کرنے والا نہیں کوئی امام ڈانٹنے والا نہیں کوئی امام انسان کو مایوس کرنے والا نہیں ہر امام مہربان ہے ہر امام شفیق ہے ہر امام کی محبتیں عظیم ہیں مگر کیا کہیے کہ خدا نے جو شخصیت امام مجتبیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے اس کو بیان کیا جائے ورنہ چھوٹے سے عمل کا کیا بڑا کوئی صلہ ہو سکتا تھا بہت چھوٹا عمل ہے اس کنیز کا اسے بعد میں ام ولد کے نام سے یاد کیا گیا یہ وہی کنیز ہے جس کو بعد میں آزادی کا تحفہ ملنے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے حبالہ نکاح میں لیا یہ وہی کنیز ہے جو امام کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے گھر میں خدمت گزار ہے اسی کا نام رملہ رملہ یا نفیلہ اسی کا نام تاریخ نے بیان کیا نجمہ بھی، یہ وہی خاتون ہیں جس کو ہم اور آپ ام فروہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کی خدمت گزار کنیز ہے یہ، اور اس نے امام کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ بنا کر پیش کیا ہے۔ بالا پھولوں کا گلدستہ کتنا مہنگا اور کتنا معمولی سا تحفہ ہے، کیا مہنگا ہوگا، پھول خریدے نہیں تھے، بلکہ جو اطراف میں آپ کے پھولوں کے پودے پائے جاتے تھے آپ کے علاقے کے اطراف میں، اس سے پھول توڑ کے جمع کیے، البستہ سجا کر پیش کیا امام کی خدمت میں۔ امام نے گلدستہ قبول کرتے فرمایا وَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، اور جا تو خدا کے راہ میں آج سے آزاد ہے، خدا کی راہ میں تو آج سے آزاد ہے۔ یہ اتنا چھوٹا عمل نہیں ہے جتنا کہ ہم نے سنا اور ختم ہو گیا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ کوئی اپنا رضویہ کا 120 گز کا مکان کیا خدا کی راہ میں صرف ایک چھوٹے سے عمل پر کیا صدقہ و خیرات کر سکتا ہے۔ میں اس لیے مثال لے کر آیا کہ آج کے دور میں لفظ غلامی تو ہے نہیں، نہ کنیز کا عنوان بتاؤں نہ غلام کی بات کہوں، آج تو میں آپ کے اپنے دل کی بات کہوں، 120 گز کا مکان ہے، خیر رضویہ میں تو بڑے مکانات بھی ہیں، خیر مثال دے رہا ہوں قریب قریب کے علاقوں کی، کہ ایک مکان ہے اس کی ویلیو ہے چاہے کتنے گز کا کیوں نہ ہو۔ اب انسان کیا کسی کو ایسے گفٹ کر سکتا ہے خالی اس نے ایک پھول پیش کیا پورا مکان دے دیا جائے، بلکہ شاید مکان بھی مثال کے لیے کافی نہیں ہے، آزادی نفس اتنا بڑا تحفہ ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے کہ یہ سمجھیں جیسے قبول اسلام خدا کا بہترین تحفہ ہے انسان کے لیے، ایسے آزادی نفس بہت بڑا تحفہ ہے ایک کنیز و غلام کے لیے۔ اور جب امام نے اسے آزاد کیا کہ انت حرۃ لوجہ اللہ، تو آزاد ہے کس کے لیے آزاد ہے، اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد ہے۔ تو امام تو سخی یعنی کریم ابن کریم سخی کہنے سے امام کی شان میں وہ حق ادا نہیں ہو پائے گا، تو کریم ابن کریم ہیں، آپ نے آزاد کر دیا، خدا معلوم اطراف والوں کو کیا مسائل ہوتے تھے، امام سے کہنے لگے مولا ایک بہت زیادہ قیمت نہیں ہو گئی گلدستے کی، اس نے کیا ہی کیا تھا، ایک پھولوں کا گلدستہ بنا کر آپ کو پیش کیا اور آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ امام نے جواب میں کیا حافظ قرآن محافظ قرآن وارث قرآن تھے، بلکہ یوں کہیے قرآن ناطق تھے، چلتے پھرتے قرآن مجید تھے امام مصطفیٰ علیہ السلام، ارشاد فرمایا اب ہمیں اور آپ کو تو ایڈریس چاہیے آیت کا نا، سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 86 مالک دو جہاں کا اعلان وَإِذَا خُيِّيْتُمْ بِتَحَيَّةٍ، وہی لفظ جو آپ کے استعمال ہوتا ہے نماز تحیت مسجد، تمام مسجدوں میں داخلے کے آداب ہیں، ہر گھر میں جاؤ تو ہر گھر کے جانے کا ادب الگ ہے، خدا کے گھر میں آؤ تو اس گھر میں آنے کا ادب الگ ہے، سوائے مسجد حرام کے، کہ مسجد حرام میں یہ بحث ابھی باقی ہے کہ مسجد حرام کا تحیت مسجد 2 رکعت نماز ہے یا 7 چکر خانہ کعبہ کا طواف لگانا، ہو سکتا ہے کہ دونوں کو ملا کر تحیت مسجد حرام کہا جائے، لیکن اس کے علاوہ وہاں کی تمام مسجدوں میں 2 رکعت نماز، چلیں ایک مثال اور قائم کر لیتے ہیں، باقی ہر مسجد میں اگر انسان کوئی نماز پڑھنے آیا ہے، نماز مغرب پڑھنے آیا ہے، نماز عشاء پڑھنے آیا ہے، کوئی واجب نماز پڑھنے آیا ہے، کوئی مستحب نماز پڑھنے آیا ہے، تو اس کا وہ نماز پڑھ لینا کفایت کرتا ہے نماز تحیت مسجد کے لیے، سوائے مسجد نبوی، ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہاں کی تحیت مسجد الگ سے ہوگی، نماز جو پڑھنی وہ الگ ہے، واجب نماز پڑھنی ہو، نماز نفل پڑھنی ہو، نماز زیارت پڑھنی ہو، الگ نمازیں، اس مسجد کا احترام مسجد حرام کے بعد. خیر بات کہاں نکل گئی، بات ہو رہی ہے وَإِذَا حُيَّيْتُمْ بِتَحَيَّتٍ، اور جب تم کو زندگی کی دعا دی جائے. تحیت کے معنی کیا ہے؟ بات پڑھے ہوں آپ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. تحیت کے معنی حیات سے نکلا ہوا لفظ ہے، حیات. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحَيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی زندگی کی دعا دے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے یا تو اس سے بہتر جملہ پلٹا دو، بِأَحْسَن مِنْهَا اور دوہا، اور اگر اس سے بہتر جواب نہ دے سکو تو کم از کم اتنا ہی جملہ پلٹا دو. جیسے کہ اللہ کا رسول کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں علیک السلام ورحمت اللہ. ابھی وہ آگے بیٹھ گیا، ایک اور شخص آیا، آ کر کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ ورحمت اللہ. آپ فرماتے ہیں علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرا آتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ فرماتے ہیں علیک السلام. اس نے پہلے دو افراد کے لیے رسول کا جملہ سنا ہے، لائن سے آ رہے یا رسول اللہ، آپ نے ان دونوں کو تو بڑھا کے جواب دیا ہے، مجھے آپ نے جواب بڑھا کے نہیں دیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے، ان دونوں نے گنجائش رکھ کے سلام کیا تھا، تو نے گنجائش رکھی ہی نہیں ہمارے لیے کہ پڑھا کے جواب دیتے ہیں. تو کبھی کبھار شائستگی کلام کتنا عمدہ ماحول پیدا کر دیتی، پیغمبر دینا چاہتے ہیں کوئی لینے والا تو ہو. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحَيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ یا تو اس کے جواب میں اس سے بہتر جملہ استعمال کرو. اب آج کل تو نیا سلام شروع ہو گیا ہے کہ نہ لفظ سلام ہے نہ ترجمہ سلام ہے، سر ہلایا آپ نے، میں نے ہلا دیا، سر ہلانے کا ثواب میں نے کہیں نہیں پڑھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی. اور رہی بات لفظ آداب کی، تو بہرحال لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے بیٹھے ہوں گے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی آداب چلتا ہے بعض خاندانوں میں. آداب کہاں، آپ نے دعا دے دی، آداب کا ترجمہ سلام تو نہیں ہوتا جتنا میں نے پڑھا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بہتر جاننے والے موجود. آداب کا ترجمہ تو ادب ہے، سلیقہ ہے، تہذیب ہے، اور جہاں تک میں سمجھا کہ شاید ہندوستان میں مخلوط آبادی، مسلم نان مسلم کے ساتھ مل کر رہنے والی بات تھی، تو اب ان کو سلام کیسے کرتے جو غیر مسلم ہیں؟ تو بزرگوں نے ایک طریقہ نکالا کہ آداب کہو کہ مسلم ہو تب بھی چلے گا، غیر مسلم ہو تب بھی چلے گا. تو آداب کا مسئلہ الگ ہے. سلام تو امام فرماتے ہیں اس نے چونکہ میرے لیے تحیت پیش کیا. تو تحیت خالی سلام نہیں ہوتا، بلکہ روایت کے اعتبار سے کوئی تحفہ پیش کرنا بھی تحیت ہے. کوئی آپ کو خوشبو لا کے پیش کرے، آپ کو تسبیح صدقہ کا تحفہ دے دے، کبھی کبھار کوئی کربلا کا کفن لا کے دے دے. گھبرائیے گا نہیں، کفن آنے کے بعد ملک الموت نہیں آتا، اسے نہیں معلوم ہے ملک الموت کو، کفن آپ کو مل گیا ہے، اور کفن ملے نہ ملے اس کا آنا الگ موضوع ہے. تو کوئی تحفہ لا کے دے، یہ بھی تحیت ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم، جواب دو، اس کو آپ کہتے ہیں قرض حسنہ. آپ میرے گھر تقریب میں آئے تھے، میرے بچے کی شادی میں، آپ نے لا کر 500 کا نوٹ رکھ کر انویلپ میں دیا تھا، یہ قرض حسنہ ہے، میرا مال نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، استعمال کروں گا، آپ کا دیا ہوا ہے، لیکن جب آپ کے گھر تقریب ہوگی، وَإِذَا حُيَّيْتُمْ، آیت کہتی ہے جب کوئی تمہیں کوئی تحفہ پیش کرے، زندگی گزارنے کی دعا دے، طریقہ دے، سلیقہ دے، تم اس سے بہتر، کم از کم اس کے برابر، ٹھیک؟ تو امام نے ارشاد فرمایا، اس کنیز نے کیا پیش کیا؟ پھولوں کا گلدستہ. اور ہم اسے جواب میں کیا دے سکتے ہیں؟ اب اگر جواب میں پھولوں کا گلدستہ دیں تو یہ عجیب سی بات ہوگی. کنیز کی اپنی حیثیت ہے، امام کی اپنی شان ہے. کیسے ممکن ہے کہ امام خالی دعا دیں؟ ہوتے ہیں بہت سے ایسے، بڑے منصب پر آتے تو ہیں ہم جیسے لوگ، ہم جیسے، لیکن بڑے بن کے دکھاتے نہیں، وہ الگ بات ہے. کسی نے تحفہ پیش کیا، میں جیب میں رکھ لیا، سلوات پڑھے محمد والے محمد، نہیں. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، قرآن یہ بتا رہا ہے اور امام کی سیرت بیان کر رہی ہے کہ جب کوئی تمہیں تحفہ دے، ایسا تحفہ جو باعث زندگی ہو، تو اس سے بہتر جواب دو. اسے امام فرماتے ہیں، اس کے لیے سب سے بہتر کیا ہو سکتا تھا؟ اسے میں کھانا بڑھا کے دیتا، پانی اچھا اور عطا کر دیتا. ویسے ہی امام کے غلاموں کو کھانا خوب ملتا تھا، پانی خوب ملتا تھا، اور اتنا ملتا تھا کہ آج تک دسترخوان امام مصطفیٰ مشہور مدینے میں. اور راویوں نے بیان کیا کہ اگر کوئی مولا متقیان کے پاس پہنچا کھیت میں جب آپ کام کر رہے تھے، روایت ہے واللہ اعلم بالصواب، یہودی کے باغ میں امام کا کام کرنا بیان کیا ہے علماء نے. اب یہ مت سوچئے کہ معصوم کی حیثیت میں کام کیا، یہ سمجھیے کہ امت کی ہدایت کے لیے کام کیا. کہ اگر علی علی ہو کر کام کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، تو کوئی مولائی ہو کر کیوں شرم محسوس کرتا ہے؟ رزق حلال کمانے کے لیے کوئی اخبار کا بیچ دینا، کسی کے گھر پانی پہنچا دینا، دودھ کی دکان پہ بیٹھ جانا، نہیں، ایسا مشکل نہیں ہے. مولائی متقیان نے یہ ہمارے اور آپ کے لیے کیا، ورنہ آپ کو کیا ضرورت تھی جب آپ کی کنیز، اور ایسی کنیز جو علم کیمیا جانتی ہو، فضہ محترمہ، اور وہ چاندی بنا کر پیش کر دے کہ مولا بیچ کے آ جائیے، تو مولا کو کیا مسئلہ تھا؟ ارے گھر کی کنیزیں اتنی صاحب علم تھیں. اور مولا دیوار کو اشارہ فرمائیں، دیوار سونے کی ہو جائے، پھر کام کیوں کر رہے تھے؟ کہ اپنے مولائیوں کو سبق دیں کہ بیٹھ کے کھانا مومن کی علامت نہیں ہے، رزق حلال کے لیے محنت کرنا. اور بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیٹھ کے کھانے سے انسان کھا تو لیتا ہے مگر بیمار ہو جاتا ہے، اور جب محنت کر کے کھاتا ہے تو کھاتا بھی یہ صحت مند. مسلمان پڑھے محمد والے محمد، ایسے ہی ہے. شریعت نے کتنا احسان کیا ہمارے پر کہ اس محنت کو بھی عبادت کہہ دیا، حالانکہ ضرورت تھی میری، میں جاب کرتا ہوں، میری ضرورت ہے، اس میں کون سی عبادت ہے؟ میں جاب کر رہا ہوں، لیکن اس جاب کو اگر رزق حلال کے لیے ہو، شریعت نے عبادت کہہ دیا ہے. اور امام ارشاد فرماتے ہیں، جب کہ وہ شخص امام کے پاس پہنچا ہے، کیونکہ بہرحال لفظ زبان پر آ گیا بیچ میں، بہت مشہور اشارہ کر رہا ہوں خالی، امام کام کر رہے ہیں کھیت میں اور آنے والا امام کے پاس پہنچا، امام نے اپنے ساتھ کھانے میں شامل کیا، وہ سوکھی روٹی کو چبا نہیں پایا، امام نے اس کی مشکل کو دیکھا، ارشاد فرمایا، اگر نہیں کھا پا رہے ہو کوئی بات نہیں ہے، سامنے شہر میں چلے جاؤ مدینے میں، اور فلاں گھر پہ جاؤ، تمہیں دسترخوان سجا ہوا مل جائے گا. جہاں تک میں نے پڑھا ہے، علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دسترخوان امام حسن کے علاوہ کسی اور امام کے نام سے دسترخوان مشہور نہیں ہوا، لنگر خانہ مشہور ہے امام سجاد علیہ السلام کے نام سے. سارے امام امداد بانٹتے تھے، ہر امام کریم ابن کریم تھا، لیکن شہرت، شاید یہ واقعہ بن گیا ہو کہ وہ آنے والا امام کے دروازے پر آیا. اور اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ہی زمانے کے دو امام، ایک صامت، ایک ناطق، ایک سوکھی روٹی کھا کے ایک دسترخوان بھرا ہوا سجا کے دونوں طرح کے مومنین کو پیغام دے گیا، جس کے پاس سوکھی روٹی ہو تو مت گھبرائے، اس کے امام نے بھی ایسا کھانا کھایا ہے، جس کے پاس سجا ہوا دسترخوان ہے تو اکیلا خود نہ سمجھے کہ میرے لیے ہے، بلکہ جس مومن کو بلا سکتا ہو دسترخوان پہ بلا لے، سیرت معصوم موجود ہے۔ اور اب امام کی خدمت میں اس شخص کا آنا، کھانا بھی کھاتا ہے، ایک روٹی کھاتا جاتا ہے، ایک روٹی اپنے ابا کے دامن میں چھپاتا، ذخیرہ کرتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ اسے دیکھا نہیں گیا۔ امام نے ارشاد فرمایا، جتنا کھانا اطمینان سے کھا لیجئے، جتنا کھانا ہے اطمینان سے کھا لیجئے، پھر جتنا آپ کو لے جانا ہو الگ سے آپ کو آپ کے گھر والوں کے لیے کھانا دے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، ہمیں یہ انداز صرف ملتا ہے تو پھر نظر حسین میں ملتا ہے۔ آپ ہر تقریب میں مہمان گنتے ہیں، کتنے مہمان بلائے ہیں، 50 بلائے ہیں تو احتیاطاً 55-60 کا کھانا بنا لیتے ہیں، 100 بلائے ہیں تو احتیاطاً 120 کا کھانا بنا لیتے ہیں، لیکن سلام ہو اس فرش ازا کی عظمت پر کہ جس کے مہمانوں کا حساب نہیں ہوتا۔ ہمارا کام خلوص سے بچھا کر نظر کا انتظام کرنا، رزق حلال و طیب و طاہر سے، پھر ایسی برکت ہے جتنے آ جائیں، انسان آ جائیں، شکل انسان میں جن و ملائکہ آ جائیں، مگر نظر حسین میں نہ کل کوئی کمی تھی اور نہ کوئی آج۔ امام کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، لے جاؤ۔ اور اس کا تو بہرحال ایک چھوٹا سا اشارہ کربلا مولا کی زیارت میں، خدا نصیب کرے میں تو جا رہا ہوں آپ کی دعاؤں سے اربعین کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہمت کر رہا ہوں کہ شاید خدا مجھے توفیق دے کہ میں نجف سے کربلا پیدل جا سکوں، آپ کی دعائیں شامل حال ہو جائیں تو انشاءاللہ۔ ایک کیف ہے، ایک سرور ہے، ایک معراج ہے امام کے ماتمدار کی، ایسی معراج ہے۔ تو ایک مرتبہ نجف سے کربلا پیدل چلا جائے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا سوائے مولا حسین کے، سب بھول جاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کسے کہتے ہیں سمجھ میں وہاں چل کر آتا ہے، جو مانگو، جو مانگو، مانگو بھی نہیں، جو ذہن میں آئے کہ یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، دو قدم چلو گے نہیں مگر وہ مل جائے گا۔ تو خیر بات بہت طویل ہو گئی، بات ہماری چل رہی تھی وہاں سے کہ امام نے اسے فرمایا کہ ساتھ میں کھانا تمہیں دے دیں گے۔ امام مشتبہ کا واقعہ ہے نا، ہمارا موضوع بھی آپ کی ذات ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں کے نہیں چاہیے، بلکہ میں باغ میں ایسے مزدور کو دیکھ کر آیا ہوں کہ جس کے پاس جو روٹی ہے وہ اتنی سوکھ چکی ہے کہ چبانے پر نہیں چبائی جا رہی ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، تم جس مزدور کی بات کر رہے ہو، جس سوکھی روٹی کی بات کر رہے ہو، یہ اسی کا گھر تو ہے، یہ دسترخوان اسی کی رحم و کرم کے ساتھ بچھایا گیا ہے۔ تو کیا کرم ہے، کیا انداز ہے، معصوم کی بارگاہ سے خالی ہاتھ کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ کنیز جس نے گلدستہ بنا کے پیش کیا، امام نے اسے آزاد کر دیا۔ لیکن عجیب ہیں امام کے عاشق، غلام ہو یا کنیزیں، امام آزاد کرتے تھے، وہ روتے تھے مولا ہمیں اپنے گھر سے نہ جانے دیں، ہمیں اپنے پاس رکھے۔ تو میں نے اشارہ کر دیا کہ بعد میں امام نے اس کنیز کو اپنے حبالہ نکاح میں لیا، ام ولد۔ ام ولد کا ترجمہ یہ کہ ایسی کنیز جو مالک کے بیٹے کی ماں بن جائے تو آزاد ہو جاتی، لیکن یہ پہلے ہی آزاد ہوئی ہیں، اس کے بعد ام ولد کا عنوان بھی آ گیا کہ آپ کو خدا نے بیٹا قاسم جیسا عطا کیا۔ ایک گلدستہ محبت حسن نے پیش کیا تھا، خدا نے کیا پھول دیا قاسم کی شکل میں، تو تاریخی مشتبہ ہے۔ اور ایک منظر وہ ہے کہ آپ کا روب و جلال بہت تھا، بڑی ہیبت تھی، اب خدا معلوم راوی نے کس معنی میں بیان کیا، لیکن ہیبت جو الفاظ استعمال ہوئے، جب کبھی مولا اپنے گھر کے باہر مسند بچھا کے بیٹھ جاتے تھے مولا مشتبہ، تو گلی سے کوئی گزرتے ہوئے بڑا ڈرتا تھا، اور جب امام محسوس کرتے تھے کہ زحمت بڑھ گئی ہے گزرنے والوں کے لیے، تو آپ مسند کو اٹھوا کر اپنے گھر میں واپس چلے جاتے تھے۔ کیا ہیبت تھی؟ تو کیا ہیبت کا مطلب خوف ہے؟ نہیں، خوف نہیں، بلکہ کبھی اگر کسی بہت متقی پرہیزگار کے پاس جائیں تو محسوس کیجئے گا، یا خدا نصیب کرے اصل قبر معصوم تک جانا، قبر معصوم تک، قبر مولا عباس علیہ السلام جو اصل سرداب میں ہے، اس کے لیے تو خدا نے ایک موقع عطا کیا، اور ہیبت مجھے تب سمجھ میں، ہیبت ہوتی کیا ہے کہ جانے سے پہلے تو بڑی دعاؤں کی فہرست تھی کہ یہ مانگنا ہے اور وہ مانگنا ہے اور یہ طلب کرنا ہے وہ طلب کرنا ہے، لیکن آداب زیارت بھی خوب آتے تھے، جب قافلوں کو زیارت پڑھاتے تھے تو یہ آتے بھی تھے کہ سلام کیسے کیا جاتا ہے، پہلے کیا پڑھا جاتا ہے، مگر جیسے ہی سرداب میں سیڑھیاں اتر کر اس مقام پہ داخل ہوئے، نہ چھوٹی چھوٹی گیلری سی بنی ہوئی جسے رواق کہہ لیجئے آپ، بالکل گپ اندھیرا صدام کا زمانہ، آگے آگے خدام ہاتھ میں ٹارچ لیے ہوئے روشنی کے لیے، بالکل گپ اندھیرا، تو ایک تو ماحول کی کیفیت تھی اپنے مقام پر، ایک جیسے ہی قبر عباس کے قریب پہنچے کچھ یاد نہ رہا کیا مانگنے آئے تھے، سلام کیسے کیا جاتا ہے، پہلے کیا پڑھا جاتا ہے، سوچ کر تو بہت کچھ آئے تھے کہ سلام پیش کریں گے، آنسوؤں کے ہدیے پیش کریں گے، مگر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ اسی انداز سے اگر عباس کی قبر کی ہیبت یہ ہو، تو عباس کے آقا اور مولا، مولا عباس علیہ السلام کو امام مشتبہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دی گئی تھی، اور آپ تو رہتے ہی ساتھ میں تھے، تو مولا مشتبہ کی ہیبت کیسی ہوگی؟ لیکن نادان لوگ غلط سمجھے، کسی نے کہہ دیا مولا سے فی کا عظمت، آپ میں عظمت ہے، عظمت کا ترجمہ کسی نے تکبر کیا ہے، کسی نے بڑائی کیا ہے، کسی نے عظیم کا ترجمہ کر دیا ہے، الفاظ پڑھ لے محمد والے محمد، فی کا عظمت، آپ میں عظمت ہے، یعنی کہ بڑائی ہے، بلندی ہے، کبریائی ہے، کیا ہے؟ ایسے ایسے نادان لوگ، نادان لوگوں کی باتوں پر ابو سفیان ابن ابی لیلہ حامدانی، نام سے پریشان مت ہوئیے گا، ابو سفیان نام کا جو عشق میں بیان کر رہا ہوں، میں بھی حیران و پریشان ہوں ابھی تک کہ بہار عربی سے یا اردو ترجمے سے، آپ تلاش کیجئے گا کہ بہرحال امام کے حاجب، امام کی بارگاہ کے خاص دربان میں دو نام لیے گئے، ایک حذیفہ ابن اسید غفاری اور ایک ابو سفیان ابن ابی لیلہ الحمدانی یا حمدانی، اور میں جب اس کے حالات و واقعات کے تلاش میں گیا، جتنا میرے پاس سرمایہ موجود تھا تلاش کے اعتبار سے، بہت مشکل سے ایک واقعہ ملا ان کا، ابو سفیان ابن ابی لیلہ حمدانی کا، حذیفہ کا مسئلہ ابھی تک تلاش میں ہو کہ وہ کون سی شخصیت جس کو حاجب امام مشتبہ کہا گیا ہے، بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت کوٹ کی گئی ہے، کیا فرماتے ہیں، کہ قیامت کے دن منادی آواز دے گا، اینا حواریہ، اینا حواری الحسن ابن علی ابن فاطمہ، ابن علی اور ابن فاطمہ دونوں دیے ہوئے نام، ماں کے نام سے بھی باپ کے نام سے بھی. حسن جو فاطمہ ولی کے بیٹے ہیں ان کے حواری کہاں پر ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں ایسے میں دو افراد اٹھ کے جواب دیں گے, ایک کا نام ابو سفیان ہے ابن ابی لیلہ حمدان کا رہنے والا, اور ایک حمدان کے رہنے والے کا واقعہ مولا کائنات سے منسوب پڑھا کرتے سنا کرتے ہیں, جس نے اپنی کیفیت کو مولا سے بیان کیا تھا, حمدان سے چل کر آیا تھا. ایک حارث حمدانی, ایک یہ حمدانی. اچھا, بہت سارے اصحاب میں اکثر ملیں گے آپ کو انصاری مدینے والے, قبیلے غفار سے یہ خاص شخص حذیفہ. لیکن مدائنی کا عجیب واقعہ ہے, اس مدائنی کا, اس کا واقعہ کیا ہے؟ یہ حمدان کا رہنے والا مدائن نہیں, اور حمدان کے رہنے والے ابو سفیان ابن ابی لیلہ کا واقعہ, جب امام نے صلح کی ہے, بہت غور کیجیے گا, خدا نے بڑا کرم کیا, کبھی کبھی کچھ دعا ایسی مانگی جاتی ہے شاید مطابق ماحول نہ ہو مطابق حال ہو, مطابق ماحول نہ ہو مطابق حال ہو. کیا مطلب؟ مجھے سردی برداشت نہیں ہے, ماحول میں گرمی ہو رہی ہے, تو ماحول کی گرمی ختم کرنے کے لیے دعا مانگی جائے کہ موسم اچھا ہو جائے. مطابق حال یہ کہ گرمی ہی پڑتی رہے, سردی نہ پڑے, صلوات پڑھے محمد والے محمد. مشکل بات آسان کر لیں اس کو, کہ شاید یہ کوئی قضیہ سا ہو گیا, اس کو آسان کر لیتے ہیں. کچھ دعا مانگنے والے بہت کم ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں, پروردگار ظہور امام سے پہلے موت آ جائے, اور ان میں کچھ عرفان رکھنے والے بھی گزرے کہ ظہور امام سے پہلے موت آ جائے. ہم اس قابل نہیں کہ امام کا زمانے ظہور دیکھیں اور ہمارے کارنامے سیاہ اور امام کے سامنے پیش کیے جائیں, بہت شرمندگی کی بات ہے, مالک اٹھا لے. اکثریت کی دعا وہ جو آپ کی دعا ہے اجل فرج ہوں, کہ ہم سب کو امام کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما. یہ مطابق ماحول ہے دعا, مطابق حال نہیں ہے. مطابق حال ہی کہ میں بہت گناہگار ہوں, میں کیا کروں گا, تو یہ کوتاہی ہے کہ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ مجھے پہلے اٹھا لے, موت دے دے امام کی آمد سے پہلے. لیکن جب ابو سفیان کے حالات پڑھے میں نے ابن ابی لیلہ کے, تو بات سمجھ میں آئی کتنا مشکل کام تھا. خالص مومنین جو امام مجتبیٰ کے ساتھ آپ کے بابا کے زمانے کے, آپ کے نانا کے زمانے کے اصحاب بھی خالص لوگ پریشان ہو گئے جب آپ نے صلح فرمائی ہے. اس لیے کہ جو معصوم کا معیار ہے فیصلہ کرنے, وہ عام انسان کا معیار نہیں ہو سکتا, ان میں یہ بھی شامل ہے. یہی وہ شخص ہے جس نے امام کو سلام کیا صلحوں کے بعد گھوڑے پر سواری پر بیٹھے بیٹھے, اور یہ کہہ کر کیا کہ السلام علیکا یا مذل المؤمنین. میں نقل کر رہا ہوں, ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے ترجمہ مجبوری کرنا, کہ سلام ہو آپ پر اے مومنوں کو رسوا کر دینے والے. یہ اس کا انداز ہے, اور سلام ہو اس حجت خدا پر, مسکرا کے فرمایا نیچے اترا, سلام کا جواب دیا پہلے امام نے. بڑا حوصلہ ہے, اگر آج کوئی ہمیں کہہ دے تو کچھ جواب میں کہیں نہ کہیں مگر سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے. ہاں, امام نے سلام کا جواب دیا اس کے, پھر فرمایا نیچے اتر آؤ, نیچے اتر آیا, اپنے قریب بلایا, اور پھر اتنا سادہ سا انداز مولا مجتبیٰ فرماتے تم نے کیا کہا ہمیں, تم نے کیا کہہ کر سلام کیا ہمیں. کہتا ہے میں نے آپ, اچھا ہو منافق نہیں ہے کہ بات پلٹ دے, جو کہا وہ کہا ہے. کہتا ہے میں نے آپ کو یہ کہہ کے سلام کیا ہے کہ السلام علیکم. امام فرماتا ہے کیوں تم نے یہ کیوں کہا ہمیں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے طاغیہ ظالم ترین شخص، بدترین شخص، مشہور ترین گناہگار کو آپ نے حکومت دے دی، تو ہم مومن تو رسوا ہو جائیں گے؟ اب امام نے اپنی سلو کے عنوان سے ہر ایک کو الگ الگ جوابات دیے، بڑا حوصلہ تھا، بہت حوصلہ تھا۔ میں کہتا ہوں کربلا میں تلوار سے جہاد کرنا آسان تھا مولا حسین کے لیے، قسم و خدا، کبھی تصور کیجیے گا صلح کرنا امام مجتبیٰ کے لیے کربلا کے جہاد سے زیادہ مشکل تھا۔ کہ کربلا میں امام کے ساتھیوں کے لیے کوئی ایسا جملہ نہیں تھا جو قابل تشریح ہو کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، سب جان رہے تھے کہ سامنے کھڑے ہیں لشکر یزید کے لوگ، امام کو مارنا چاہتے ہیں، بات واضح تھی، کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر امام مجتبیٰ علیہ السلام، کتنا مشکل کام خدا نے آپ سے لیا، اللہ اکبر۔ اور افسوس کہ آج امام کے چاہنے والے امام کے اس اقدام پر، امام کی مد و ثنا میں وہ کمال پیدا نہیں کر پائے۔ میں نے کہا نا کہ اگر ہم بھی ہوتے ہماری کیا حیثیت؟ امام کے اس عمل، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو امام کی ہمارے لیے شاید سمجھ میں نہ آتی ہوں۔ کسی نے قول معصوم پڑھ دیا، معصوم فرماتے ہیں یہ علامت، یہ علامت، یہ علامت، اب بیٹھے ہیں کہ معصوم نے فرمایا نہیں فرمایا، ایسا کیسے فرما دیا معصوم نے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے نا آج کے دور میں۔ پھر کتنا مشکل کام تھا، امام نے ہر ایک کو مطمئن کیا، اور خاص طور سے جسے بہار کی روایت نے امام کا حاجب لکھا، امام کا دربان لکھا، قیامت کے میدان میں امام کا حواری لکھا، وہ امام کو سلام کر رہا ہے۔ ایک تو وہ جو باہر گھومنے والے ہوتے ہیں عام لوگ، وہ سلام کریں، کوئی توہین کر دے، جملہ کہہ دے مولا کو، اور بات تھی۔ امام نے سلام کا جواب بھی دیا، اپنے قریب بلائے، پھر پوچھا تم نے کیا کہا ہمیں، دوبارہ کہنا؟ جیسے نہیں ہوتا ناراض، ناراض بیٹا باپ سے یا ماں سے کہ جائیے میں آپ سے نہیں بولتا، بالکل ایسا انداز ہے کہ جیسے بیٹا ماں سے ناراض ہے اور ماں بیٹے کو منا رہی ہے۔ اچھا ناراض ہو گئے، ماں کو ڈانٹ دیا، مگر ماں جانتی ہے تمہارا دل کتنا بڑا مومن ہے، ماں جانتی ہے، اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد امام نے فرمایا تم جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ محبت کا انداز تھا اس کا، وہ امام کا شفقت کا معیار تھا۔ فرماتے ہیں سنو میں نے جو صلحوں کے عنوان سے حکومت اس کے سپرد کی ہے، اب اس کا معیار ذہنی اتنا نہیں ہے کہ اس کو امام کوئی اور لاجک بیان کریں۔ فرماتے ہیں وہ ایک حدیث ہے میرے جد کی، جس کی بنیاد پہ میں نے حکومت حوالے کی ہے۔ مختلف افراد کو آپ نے جواب مختلف دیا ہے، حجر ابن عدی جواب الگ ہے، عمر بن الحمق خزائی جواب الگ ہے، امام کے اور چاہنے والوں پر امام کا جواب الگ ہے۔ کسی کو فرماتے ہیں کہ تم جیسے مومن نہیں ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، اس سے فرمایا امام نے کہ میرے جد سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور آ کے رہے گا بغیر کسی درمیان کے راوی کے، خود امام مجتبیٰ اپنے جد کے سنے ہوئے الفاظ کو ادا کر رہے ہیں، ایک دن ضرور ایسا آ کے رہے گا کہ حکومت کی باغ دوڑ ایسے شخص کے ہاتھ میں چلی جائے گی جس کی گردن موٹی اور چوڑی ہوگی، پیٹ نکلا ہوا ہوگا، اور بہت بہت زیادہ کھانے کا شوقین ہوگا، اور جتنا کھائے گا اس کا پیٹ بھرے گا نہیں۔ چونکہ میرے جد کی یہ حدیث تھی، امام نے بہت سمپل جواب دیا اس کو، ابو سفیان کو، چونکہ میرے جد کی حدیث تھی، لہذا میں نے حکومت اس کے سپرد کر دی. اور واقعاً کتنا سادہ مومن تھا، یہ حدیث سن کے خاموش ہو گیا، پھر مولا کے ہاتھ چومتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، مولا غلطی ہو گئی. ابھی جب آیا تھا بڑا غصے میں تھا. یہ تو وہ شخص ہے جو امام کا اپنا چاہنے والا، امام کے اپنے پاس بیٹھنے والا، اور مجھے ابھی بھی بیان کرتے ہوئے حیرت ہو رہی کہ واقعاً کیا دربان، کیا حاجب اور کیا امام کا حواری یہ؟ تو کوئی تو معیار ہوگا، کوئی تو خاص بات کے اندر ہوگی. لیکن ایک وہ شخص بہت مشہور حسن اخلاق ہے امام مشتبہ میں، وہ شام کا رہنے والا. اپنوں کی بات یہ ہے، تو شام کے رہنے والے ان کی بات کیا ہے؟ ایک شامی، ایک شامی امام کے سامنے آ گیا. اور امام کے چہرے کو دیکھ کر وہ سوال اپنے مقام پہ ہے نا، کہ آپ میں کیا عظمت پائی جاتی ہے؟ ابھی جواب نہیں آیا. امام نے جواب کیا دیا؟ میں نے بیان نہیں کیا ابھی. امام کا چہرہ، امام کی ہیبت، عجیب بات ہے. واقعاً آج سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ہی کسی مقام سے، کسی مجلس میں، کسی محفل میں، حتیٰ کہ کسی سیاسی جلسے میں اگر اتفاق سے نعرہ حیدری لگ جائے تو ہمیں خواہ خوشی ہو جاتی ہے، حالانکہ جلسہ ہمارا نہیں ہوتا. بہت غور کیجئے گا، کسی جلسے میں اگر کسی حوالے سے لگ جائے لیکن مولا سے محبت اور ہمیں خوشی ہو جاتی ہے، اور جب کوئی غیر دشمن اہل بیت امام کا نعرہ کہیں سن لے تو اس کو اذیت ہو جاتی ہے، اس سے ہمیں راحت ملتی ہے. چاہے مجلس میں جائیں کہ نہ جائیں، محفل سے تعلق ہو نہ تعلق ہو، اگر کان میں آواز پڑ جائے کہ اس جگہ نعرہ حیدری لگا ہے تو سب نے یا علی کہا ہے، چاہے ہم کہنے والوں میں شامل ہوں کہ نہ ہوں، مگر امام کی محبت، ایک خوشی محسوس کرتے ہیں. یار یہ پاکیزگی ولادت کا اثر ہے، اور یہ جملہ خطابانہ نہیں ہے، حقیقت ہے. اس کو اگر ذاکروں کے بجائے آپ کو کتاب سے پڑھنا ہو تو صرف نجف اشرف میں زیارت کے آداب پڑھ لیجئے گا، صلوات پڑھے محمد والے، ٹھیک. یہ بات سمجھ میں کیوں آئی ہے کہ وہ جب ہم امام کا نام سنیں تو ہمیں محبت ہوتی ہے، اور کوئی امام کا نام سنے اس کو نفرت ہوتی ہے. ایسے ہی امام مشتبہ کو دیکھ کر کسی کو محبت ہوتی تھی اور کسی کا بغض حد سے بڑھ جاتا تھا. لیکن واقعاً سلام ہو اس معصوم پر جو مجسم حسن اخلاق تھے. حوصلہ چاہیے قبلہ. شامی اپنے تو ستاتے ہیں، وہ الگ موضوع ہے، یہ شام کا رہنے والا ہے. اس نے امام کو دیکھتے کے ساتھ مدینے میں دیکھا، روب و جلال دیکھا آپ کا، آپ کی ہیبت دیکھی. لوگ جب مکہ المکرمہ میں یہ جاتے تھے دونوں شہزادگان، تو لوگ ہاتھ ملانے کے لیے اتنا ہجوم ہو جاتا تھا کہ پورا صحن بھر جاتا تھا امام سے صرف ہاتھ ملانے والوں. اب میں نے جملہ اس لیے بیان کیا والا کہ اندازہ ہو کہ پھر بغض کیوں بڑھ رہا ہے. جب لوگ آ کے امام کا ہاتھ چومتے ہیں، امام کے پاس سر جھکا کے سلام کرتے ہیں، امام کی آبا کے دامن کو تھامنا چاہتے ہیں، تو جو امام کو نہیں پہچانتا کہے گا نا، یہ کون سا بھائی، یا کوئی بڑے آدمی آ گئے. اسی طرح کے شام کا رہنے والا شخص امام کی عظمت کو دیکھ کر، امام کی حیبت کو دیکھ کر اس کا نفاق بڑھا، غصے میں آ گیا، اور کیا برا بھلا اس نے امام کو. تو شام والوں کا انداز تھا گالیاں دینا. اب کھل کے کہتا ہوں لفظ گالی،
اور گالی ایسی سب و شتم کہ آپ کو اکیلے نہیں بلکہ آپ کو بھی آپ کے بابائے محترم کو بھی. اور آج ہم اور آپ امام مشتبہ کا اشرہ کر رہے ہیں, اور یہ حوصلہ پیغام میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ کیا ہماری عزت, کیا ہمارے بابا کی عزت, ساری عزتیں قربان جائیں نام حسین نام حسن پر. مولا تو بہت بلند بولا ہے متقیان کی ذات کو, اور وہ آ کر برا کہتا ہے. اور اب میں چاہتا ہوں میں اس کو بہت آہستہ آہستہ بات کو مکمل کروں. امام نے جو جواب دیا ہے نا, اصحاب بہت قریب کھڑے ہوئے تھے, بڑے غصے میں آئے تھے کہ ابھی خاموش کراتے ہیں اسے, بس زبان ہے, بے ادب, گستاخ ہے. امام نے سب کو روک دیا, بالکل جیسے ختم یہ مرتبہ روکتے تھے اپنے اصحاب کو, کوئی کچھ مت بولنا, یہ ہمیں کہہ رہا ہے نا, کہہ رہے. سمجھانے کا مطلب دوستوں اپنے جوان بھائیوں کو یہ ہے کہ کسی کے برا کہنے سے آل محمد کی عظمت پر حرف نہیں آتا. پریشان وہ ہو جس کی عزت لوگوں کے الفاظ سے بنتی ہو, کہ ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو عزت ختم, دلواز بڑے محمد والے. اس کو خدا نے عزت دی, وہ کیوں ڈرے کسی کی باتوں سے, کہو اس کو جو کہنا ہے. آپ نے سب کو روک دیا, جو بولنا ہے بولنے دو اس کو. اس کے بعد جتنا تھا بالکل وہی انداز ہے جیسے اللہ کے رسول آپ کے جد صرف سمجھانے کے لیے آپ کو وہاں تک پہنچانے کے لیے بہت مشہور اشارہ دیتے ہوئے کہ وہ ایک بوڑھی خاتون ہے, یہودی عورت ہے, رسول پہ کچرا ڈالتی ہے. ایک دن اتفاق ہو گیا کہ آپ وہاں کھڑے, اوپر سے کچرا ڈال دیا اس نے. رسول نے ٹائم بھی باندھ لیا, جگہ بھی باندھ دی, وہیں کھڑے ہوتے ہیں آ کر, اور وہ روز کچرا ڈالتی ہے. ایک دن ایسا ہوا رسول کھڑے ہوئے اسی ٹائم پر اسی مقام پر, کچرا نہیں آیا. تو اگر مجھ جیسا ہوتا کہتا اللہ کا شکر ہے آج تو کچرا نہیں آیا. آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا بتاؤ آج وہ کچرا نہیں آیا, کب بیمار پڑ گئی ہو؟ کہ چلو اس کو پوچھ کے آتے. یہ اصل کیا ہے؟ یہ اصل طریقہ علاج ہے, اصل طریقہ علاج ہے. یہ بات یاد رکھیے, اگر طبیب مریض کے قریب نہیں جائے گا تو علاج کیسے کرے گا؟ اور جب تک مرض کو جڑ سے نہ اکھاڑ دے تو شفا کیسے ہوگی؟ اور جتنا بغض تھا کچرا ڈالنے کے لیے سب نکل گیا تب رسول پہنچے, ایسے جتنا اس کے اندر بھرا ہوا سب نکل گیا تب امام فرماتے ہیں اظنک غریبا, میں گمان کرتا ہوں شیخ کہ تو اس شہر میں مسافر ہے. غریب کا ترجمہ ہے مسافر. لعلک شبحت, شاید کہ تجھے کوئی دھوکہ ہو گیا ہے, شاید کہ تجھے کوئی اشتباہ ہو گیا ہے. پھر فرماتے ہیں اس سے اظہار محبت کرتے, فلو استعتبتنا عتبناک, اگر تو چاہتا ہے کہ ہماری خوشنودی حاصل کرے تو ہم تجھے اپنی رضا دینے کو تیار ہیں. ولو سألتنا, اور اگر تو ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے, آتیناک, ہم تجھے عطا کرنے کو تیار ہیں. ولو استرشدتنا, اگر تو راستہ پوچھنا چاہتا ہے, ارشدناک, ہم رہنمائی کرنے کو تیار ہیں. ولو استحملتنا احملناک, اگر تو چاہتا ہے کہ سواری کا بندوبست کریں کہ بیٹھ کر واپس جائے, سواری دینے کو تیار ہیں. وَإِن كُنْتَ, پھر فرمایا جائعًا, اگر تو بھوکا ہے, اشبعناک, ہم تیرا پیٹ بھر دیں گے اگر تو بھوکا ہے. وَإِن كُنْتَ عُرْيَانًا, اگر تو لباس کا محتاج ہے, فَكَسَوْنَاكَ, ہم تجھے لباس پہنا دیں گے. اللہ وہی لفظ قصو قصہ سے نکلا وہ لفظ لباس پہنانے کا مطلب چادر اڑا دینا. فقصوناک و ان کنت محتاجن فاغنیناک, اگر تو محتاج ہے تنگ دست ہے ہم تجھ کو اتنا دیں گے غنی کر دیں گے. و ان کنت تریدن, اگر تو دھتکارا ہوا ہے فآویناک, ہم تجھ کو اپنی پناہ دیں گے. امام کے الفاظ سلسلۃ الذہب کی طرح سونے سے لکھے جانے کے برابر ہیں. امام کے کلمات 12 سے زیادہ ہیں. پھر فرماتے ہیں ایک ایک مرحلہ میں نے مکمل کیا تھا جو میں آپ سامنے پیش کیا. پھر فرماتے ہیں وَإِن كَانَ لَكَ حَاجَتًا قَضَيْنَاهَا لَكَ, اگر تیری کوئی خاص حاجت ہے ہم اس کو بھی پورا کر دیں گے. پھر ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْ حَرَّكْتَ رَحْلَكَ إِلَيْنَا وَكُنْتَ ضَيْفًا إِلَى وَقْتِ اِرْتِحَالِكَ كَانَ أَعْوَدُ عَلَيْكَ, کہ اگر تو اپنی سواری کو حرکت دے ہماری طرف آ اور ہمارا مہمان ہو جا جب تک کہ تو مدینے میں رہے ہمارے پاس رہ لے تو یہ تیرے لیے بہت عمدہ ہوگا. کانا عوض علیک, کیوں کہ وَأَنَّ لَنَا مَوْزِئًا رَحِبًا وَجَاهًا كَرِيمًا وَمَالًا كَسِيرًا. وَجَاهًا عَظِيمًا مَالًا كَسِيرًا, تین وجوہات ہیں. ایک, ہمارے پاس بہت گنجائش ہے رہنے کے لیے, مَوْزِئًا رَحِبًا بڑی عمدہ جگہ موجود رہنے کے لیے, اور پھر ہمارے پاس بہت بہترین انتظامات ہیں رہنے والے کے لیے. وَمَالًا كَثِيرًا, گھبرانا مت جب تک چاہو رہو, بہت مال ہے. صلوات پڑھے محمد والے والے. ان میں سے ایک جملہ بھی کسی ایسے بدخو الافراد کے سامنے کوئی کہنے کی ہمت کرے گا؟ امام نے پوری فہرست کھول دی, انسان کی حاجتوں کے سارے انداز جمع کر دیے کہ انسان کن کن باتوں کے لیے کسی انسان کا محتاج ہو سکتا ہے. وہ جو ابھی تک غصے میں بھرا ہوا آیا تھا ایسا ٹھنڈا ہو گیا. یا نارکونی بردن السلامن, میں کہتا ہوں ایک آگ ٹھنڈی ابراہیم کے لیے وہاں ہوئی, یا آل محمد کے اخلاق نے بغض کی آگ کو ایسے ٹھنڈا کیا کہ خالی بردن نہیں سلامن بھی ہو گیا. آگے بڑھا, امام کے ہاتھوں کو چوم کے کہتا ہے اشہد انک خلیفۃ اللہ فی ارضہ. اللہ عالم ہے سو یج الرسالت ہو, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں, اور خدا بہتر جانتا ہے اپنی رسالت کو کہاں قرار دے. ٹھیک, اب خالی ایک وضاحت میں بطور نتیجہ بیان کر دوں بات. اس کو ڈانٹتے ڈپٹتے خاموش ہو جاتا لیکن رہتا منافق, یا اس کے زبان کاٹ دیتے تو تلوار سے سر تو کاٹ سکتے ہو, دل کیسے جھکا ہوگا. امام نے اپنے کردار سے اپنی گفتار سے اس کے دل پر ایسا حملہ کیا ہے کہ قبضہ امیر شام کا تھا, قبضہ حسن کا ہو گیا. یہ ہے اقتدار. اقتدار وہ نہیں ہے جو لوگ سر جھکائے ہو مجبوری کے تحت, اقتدار یہ ہے کہ لوگ دل جھکائے ہوئے ہوں محبت کے تحت. صلوات پڑھے محمد. اچھا क्योंकि मैंने सवाल शुरू में कर दिया था, जवाब तक नहीं आया। मौलाना ने जवाब क्या दिया था? हो सकता है कल जिंदा रहे ना रहे, नहीं मालूम कौन आए कौन नहीं आ सके। तो ऐसा ना हो कि बात ना मुकम्मल ले जाए, मेरी मजबूरी है। मैं कोशिश करता हूँ शायद कामयाब हो जाऊँ कि किसी को बांध के ना रखूँ कि कल भी तुम्हें आना है, कि सुनाऊँ आधा आज आधा कल। नहीं, जो अगर आज आ गया तो आज इतना ले जाए फर्श अज़ा से, ये कल अगर ना भी आ सके नुकसान ना हो कोई। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आधी बात आज कहकर आधी कल पे डाल दूँ। ये तो बड़ा अच्छा वक्त मिल गया हमें, वरना अगर ये टाइम 9 बजे का होता तो बड़ी जल्दी में शायद हम बड़े इत्मीनान से, वो आप थक जाएं वो अलग बात है, हम तो पढ़ रहे हैं तलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये सवाल का जवाब ले लिया, उसके बाद साहिब इमाम से, इमाम के सामने अगर कहा गया क्या आप में कोई बुलंदी है, कोई बड़ाई है, यानी अजमत है, इमाम ने इशारा फरमाया नहीं, ला बल अना फी इज्जतिन। क्या समझेगा आम इंसान अजमत और इज्जत के माना को? हमारे यहाँ मुश्किल ये हो गई कि शोहरत और इज्जत बराबर हो गई है, शोहरत और इज्जत बराबर हो गई, जिस जो ज़्यादा मशहूर समझते हैं वही साहिब इज्जत। नहीं, ऐसा नहीं है। शोहरत तो बहुत से बदकारों को भी मिल जाती है, इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए। आज तो सूरह मुनाफिकून पढ़ी है मैं बुधरात भैया, जो नमाज जुमा में आए होंगे। चलो कुछ लोग ख्वाहिश करते हैं आप सूरह मुनाफिकून पढ़ दिया करें, कुछ लोग कहते हैं कहाँ लंबी सूरह शुरू कर दिया आपने, काफिरों ने ठीक थी, मुनाफिकून बहुत लंबी है। उसमें अल्फाज के मुनाफिक व यकूल लजीना, क्या कहते थे मुनाफिक कि जब हम मदीने वापस पलट कर जाएंगे तो जितने इज्जतदार हैं वो तमाम जलील लोगों को निकाल के बाहर कर देंगे। खुदा कहता है कि इज्जत सिर्फ अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनीन के लिए है। तो इमाम ने जवाब दिया है, कुरान का हवाला मौजूद है, इज्जत किसके लिए? अल्लाह के बाद रसूल, रसूल के बाद मोमिन, अल मोमिन। और हम तो बरकत में इज्जत लिए हुए हैं, असल इज्जत तो आले मोहम्मद के लिए है, हमारे पास तो बरकत वाला मसला खाली। और इमाम फरमाते हैं बल अना फी इज्जत है, मैं अजमत नहीं रखता इज्जत रखता हूं। अजमत तकब्बुर के माना में, इज्जत खुदा के दिए हुए मकाम के माना में। अजीजों, और ऐसी इज्जत कि सर कट के बुलंद भी हो जाए तब भी इज्जत में कमी नहीं होती। और आज कुछ बरअक्स चल के बात को बयान करते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा में एक मस्जिद थी, उसका नाम था मस्जिदुर रास, और यह मस्जिद थी जन्नतुल माला कब्रिस्तान के एक तरफ कोने पर। मस्जिद रास का मतलब सर वाली मस्जिद, यानी कि वहां पर कोई सर दफन किया गया था और उसके बाद उसके एहतराम में मस्जिद तामीर कर दी गई। ये सर किसका था? 8 कौल हैं सरकार सैयद शहदा के सर अकदस के बारे में, ये कहाँ दफन है, उनमें एक मकाम ये। और दूसरा कौल ये है कि मक्कतुल मुकर्रमा में सर सरकार सैयद शहदा का नहीं था बल्कि आपके जानिसार का था। कौन जानिसार? वही शहजादा है कि जो मुजाहिर या मुताहिर या मुजहिर का बेटा हबीब, इनके वालिद के नाम के तलफ़ुज़ की तरह के हबीब, ऐसा आशिक़ हुसैन कि बरहाल तारीख़ में इस तरह बयान किया जाता रहा है کہ جب جناب مظاہر اسدی نے اللہ کے رسول کی دعوت کی تھی اور حبیب شوق زیارت میں گھر کی چھت پر چڑھے اور گر کے انتقال کر گئے تھے، سرکار سید الشہداء نانا کے ساتھ پہنچے تھے، آپ نے اصرار کیا تھا کہ میرا حبیب کہاں پر ہے؟ اب اسے بچپن کا دوست کہوں یا نہ کہوں تو پھر اس میں ایک اعتراض یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ جناب حبیب کی عمر کیا تھی، مولا حسین کی عمر کیا تھی؟ تو ایک جواب یہ عرض یہ ہے کہ ایک عام انسان کی بڑھنے کی مقدار معصوم کے بڑھنے کی مقدار سے فرق کرتی ہے، ایک عام انسان ایک مہینے میں جتنا بڑھتا ہے اتنا معصوم ایک دن میں بڑھ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے واقعے میں بچپن کا دوست کا نام لیا جائے، ورنہ حبیب حبیب، اور حبیب کہاں پر ہے؟ مظاہر نے لاش کو چھپا دیا، سب کو رونا پیٹنے سے روک دیا، آنسو ختم کر دو میرے گھر پنجدن کی دعوت ہے، شہزادہ کہتا ہے مگر حبیب چاہیے، جب مجبور ہو کر حبیب کی لاش کو پیش کیا تو دستے دعا بلند ہوئے، اب عمر کچھ بھی ہو حسین تو گہوارے مادر سے اگر فطرس کو بال و پر دے سکتے ہیں تو کیا حبیب اپنے سے بڑی عمر کے بچے کو حیات نہیں دے سکتے؟ اور یہی حبیب ہیں، اللہ کے رسول جب مدینہ کی گلی سے گزرتے تھے تو اکثر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے اور ایک بچے کو اٹھا کر پیار کرتے تھے، کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ اس سے خاص محبت کیوں ہے؟ فرماتے تھے اس لیے کہ یہ حسین کو پہچانتا ہے، کہ حسین کے نالین کے نیچے کی مٹی اٹھا کے آنکھوں سے لگاتا ہے، حبیب کو بڑا مقام ملا، حبیب کو امام نے خط لکھ کے بلایا تھا، اور حبیب پہ ہمارا سلام ہو، جب میدان کربلا میں پہنچے تھے تو سب نے استقبال کیا تھا، جناب زینب کبریٰ نے سلام بھیجوایا تھا، خالی سلام نہیں بھیجا تھا بلکہ شکریہ بھی کہلوایا تھا، حبیب سے کہنا کہ اس مشکل وقت میں ہماری امداد کو چلے آئے، حبیب نے بڑی قربانی پیش کی ہے، کبھی اگر خطیب روز تاسوع کا الفاظ لفظ استعمال ہو تو حبیب مراد ہیں، جیسے خطیب خانہ کعبہ مولا عباس مراد ہے، خطیب روز تاسوع، خطیب عاشورہ الگ، خطیب روز تاسوع حبیب ابن مظاہر، امام سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ جب امام ظہر کی نماز کے لیے مہلت کا جنگ روکنے کا مطالبہ کر رہے تھے، حبیب سے برداشت نہ ہوا، کسی نے امام کی شان میں گستاخی کی ہے، حبیب نے بڑھ کے حملہ کیا ہے، اور پھر وہ جنگ شروع ہوئی ہے کہ جب امام حبیب کے سرحانے پہنچے زخموں سے چور گرے ہوئے تھے، امام نے کیا تعزیت پیش کی، فرمایا للہ درک یا حبیب، حبیب تم پر خدا کی کیا خاص مہربانیاں تھیں، اللہ کے لیے تم نے وہ مقام حاصل کیا، وہ انت تختم القرآن فی لیلۃ واحدۃ، حبیب تو ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، حبیب کے سرحانے میں کہوں گا، حبیب کے سرحانے امام خود آئے ہیں اور حبیب کا ماتم زینب کبریٰ نے کیا ہے، کہ کربلا میں یہ کربلا کا مزاج ہے، جس کا رونے والا کوئی ساتھ نہ تھا تو اس کا ماتم زینب کبریٰ نے ایسے کیا کہ حبیب کو شکوا نہ ہو جائے کہ میرا رونے والا کوئی ساتھ میں آیا ہوتا تو میرا ماتم ہوتا، حبیب مت گھبراؤ، جیسے اپنے بھائی کا ماتم زینب کریں گی ایسے تمہارا ماتم کیا جائے گا، حبیب کا کٹا ہوا سر جب نو کے سینا پر چلا ہے، حبیب کوفے کے رہنے والے تھے اور کوفے کی گلیوں میں حبیب کا سر لایا گیا، کہتے ہیں حبیب کا بیٹا جوان ہے قاسم نام ہے، اپنے بابا کے سر کو دیکھا پہچان لیا یہ نوجوان بچہ ہے، آگے آگے اپنے بابا کے سر کے قریب پہنچ گیا، قاتل حبیب ابن مظاہر نے بچے کو اپنے قریب دیکھا، بار بار آتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیوں قریب آتا ہے میرے؟ کہا میرے بابا کا سر ہے مجھے دے دے. کہا تو کیا کرے گا؟ کہا اس کے چہرے سے خاک اور خون کو صاف کروں گا, اس کو دھو کر دفن کروں گا. کہا تجھے نہیں ملے گا, میں تو انعام لینے کے لیے اسے دربار تک لے جاؤں گا. کہتے ہیں حبیب کے بیٹے نے کسی طرح موقع تلاش کر کے اپنے بابا کے قاتل سے اپنے بابا کے سر کو چھین لیا. بڑے فخر کے ساتھ چلا کہتا ہوا جس کا نوجوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا سر نو کے سنا پر گلیوں میں پھرایا جائے یہ ممکن نہیں ہے. میں کہوں گا قاسم آہستہ بولو, ایک اور بیمار بیٹا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں طوق خاردہ, بابا کا کٹا ہوا سر نو کے سنا پر پیچھے مار.
اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الواسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الواسطہ محمد و آل محمد کا یہی وہ سر حبیب تھا جو مکے میں لا کے دفن کیا گیا تھا. پروردگار واسطہ اس عظیم سر کا جس کا آج بھی عنوان اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی امام کے روزے پر حاضری کے لیے جائے تو پہلے حبیب کی قبر آتی ہے. لگتا ہے آج بھی دربان حسین کے حسین کی بارگاہ کے دربان حبیب ابن مظاہر ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی بیماری ہو کسی کو اور علاج سمجھ میں نہ آتا ہو تو حبیب سے توسل کرے, حبیب کسی نہ کسی طرح مریضوں کا ان کا علاج خواب میں آ کر بتا دیتے ہیں. شیخ جعفر شوستری کو بھی علاج بتایا تھا حبیب ابن مظاہر نے. اس کے علاوہ اگر کوئی حبیب کے روزے پر جائے اور حبیب کے قبر مبارک کی جالی پر جا کر کہے حبیب سے کہ آپ نام لکھتے ہیں زائرین کے رجسٹر میں آنے والوں کا, ہمارا نام بھی لکھ لیجئے گا, تو کہتے ہیں کہ اسے دوبارہ خدا حبیب کی برکت ضرور بلاتا ہے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, ہم سب کو حبیب کا واسطہ, ہم سب کو پروردگار کربلا مولا کی زیارہ نصیب ہو. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام حاضرین مجلس کی حوائد شرعیہ کو پورا فرما, تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, جہاں جہاں فرش ازا بچھائے جا رہے ہیں, جہاں جہاں امام کے زائر سفر کر رہے ہیں ایران و عراق میں, ان کی حفاظت فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. پروردگار ذکر مشتبہ ہو رہا ہے مالک, روشنی کا انتظام ہو جاتا ہے, لائٹ جائے تب بھی بندوبست ہو جاتا ہے, لیکن ہائے جنت البقیع اندھیرا چھایا ہوا ہے. پروردگار اب نظام ظلم کو ختم فرما دے, جنت البقیع میں روزوں کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما دے, ہم سب کو توفیقات عطا فرما دے کہ مدینے جا کر امام کے روزے پہ سلام پیش کر سکیں. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے اتنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس شہید سید حیدر رضوی, مقدسہ خاتون سید طفیل حسین نقوی, سید عشرت حسین جعفری, سید لیاقت حسین جعفری, سیدہ شمع زہرا, صدیقہ خاتون, سید ناظم حسین, ظہیر اختر, مطاہرہ خاتون, سید محمد نقوی, انوری بیگم, سید حسن نقی, ان کے لیے تمام شہدائے ملت کے لیے تمام حاضرین کے مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے سلام فرماتے ہیں.